بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ. اپنے اس پروگرام میں ہم آج بھی گزشتہ ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیں گے. تو سب سے پہلے آئیے ملاحظہ فرمائیے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات.
قومی طاقت اور انقلابی جذبے کے تحفظ پر رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید. عراق اور شام داعش کے خلاف جنگ کی فرنٹ لائن پر. مکے کا دلخراش سانحہ. فلسطین کا پرچم لہرائے جانے کی قرارداد منظور، امریکہ اور اسرائیل ناکام. خطے کے لوگوں کی یورپ کی جانب ہجرت.
جی سامعین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمایا. پچھلے دنوں رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے ایک خطاب میں عوامی طاقت اور اس پر بھروسے اور انحصار پر تاکید کی اور اس سلسلے میں اہم نکات بیان فرمایا. اس وقت ہم اپنے اس تبصرے میں اسی موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے.
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے بدھ کی صبح عوام کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایران میں اثر و رسوخ پیدا کرنے کی امریکی کوششوں کے بارے میں خبردار کیا. آپ نے فرمایا کہ مضبوط و پائیدار معیشت، پہم سائنسی ترقی اور قوم کے اندر اور خاص طور سے نوجوان نسل کے درمیان انقلابی جذبے کا تحفظ اور اس کی تقویت تین ایسے عوامل ہیں جن کے ذریعے امریکہ کی نہ ختم ہونے والی دشمنی کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے ایران اور چھ بڑی طاقتوں کے درمیان ہونے والے جوہری اتفاق رائے کے بعد حکومت امریکہ اور کانگریس کے اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ابھی ایران اور امریکہ میں جامع مشترکہ لائحہ عمل کا مستقبل واضح نہیں ہوا ہے کہ امریکیوں نے کانگریس میں سازشیں اور ایران کے سامنے مشکلات کھڑی کرنے کے لیے بل کی تیاری شروع کر دی ہے. ایرانی عوام کے ساتھ امریکہ کی دشمنی کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کا یہ بیان دراصل ان قیاس آرائیوں کی جانب ایک اشارہ ہے جو ایران اور چھ بڑی طاقتوں کے درمیان طے پانے والے ایٹمی اتفاق رائے کے بعد تہران واشنگٹن تعلقات میں بہتری کے حوالے سے کی جا رہی ہیں. مغرب سمیت بہت سے سیاسی اور صحافتی حلقے ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کو دیگر معاملات، خاص طور سے خطے کے مسائل اور مشکلات سے جوڑنے اور حتیٰ ان معاملات میں تہران واشنگٹن کے درمیان مذاکرات اور تعاون کی پیش بھی کر رہے ہیں. حالانکہ اسلامی جمہوریہ ایران نے پورے مذاکراتی عمل کے دوران اور اس کے بعد بھی متعدد بار اس بات کا کھل کر اعلان کیا ہے کہ تہران واشنگٹن کے درمیان مذاکرات صرف اور صرف جوہری معاملے تک محدود تھے اور دیگر معاملات، خاص طور سے خطے کے مسائل کے بارے میں دونوں کے درمیان اتنے گہرے نظریاتی اختلافات پائے جاتے ہیں جن کے سبب تعاون اور مذاکرات کا راستہ ہی مسدود ہو گیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی اس سے قبل ہی صراحت کے ساتھ فرما چکے ہیں کہ بعض بین الاقوامی معاملات، خاص طور سے خطے کے ملکوں میں دہشت گردی کے پھیلاؤ کے حوالے سے ایران اور امریکہ کے نظریات میں زبردست ٹکراؤ ہے اور ان معاملات میں اشتراک عمل اور تعاون کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسرے یہ کہ جامع مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق رائے ہو جانے کا واضح مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ایران اور امریکہ کی پارلیمانوں میں اس پر جاری بحث کا نتیجہ کیا نکلے گا. امریکہ کی جانب سے اختلافی بیانات کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس نے ایران اور چھ بڑی طاقتوں کے درمیان ہونے والے اتفاق رائے کو بھی مختوش بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکی پالیسیوں اور اثر و رسوخ پیدا کرنے کے حربوں کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے قومی طاقت کو امریکی سازش کے خاتمے کا واحد راستہ قرار دیا اور فرمایا کہ ملک کو اتنا طاقتور بنایا جائے کہ امریکہ ایران کے خلاف مخاصمت کے نتیجہ خیز ہونے سے یکسر مایوس ہو جائے. قومی طاقت کے جس کے تحفظ کی ضرورت پر رہبر انقلاب اسلامی نے زور دیا ہے، مضبوط اور پائیدار معیشت، پہم سائنسی ترقی اور انقلابی جذبے کی حفاظت جیسے تین اہم عوامل پر استوار ہے. ایران اس وقت نقصان دہ بیرونی وابستگی سے بچانے والی استقامتی معیشت کی بنیاد پر ایک ایسی راہ پہ گامزن ہے جو ملک کی صلاحیتوں اور گنجائشوں کے بلبوتے پر غیر ضروری درآمدات اور خام مال کی فروخت سے گریز کرتے ہوئے دشمن کی مخاصمانہ پابندیوں کے مقابلے میں ملک کی معیشت کی بنیادوں کو پائیدار بناتی ہے. اس کے علاوہ ایران کے علمی اور تحقیقاتی مراکز بھی ایسی سمت میں قدم بڑھا رہے ہیں ہیں جس میں مقامی ٹیکنالوجیوں کے بلبوتے پر ملک کی ترقی کا عمل تیزی کے ساتھ انجام پائے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی کی تعبیر کے مطابق انقلابی جذبے کا تحفظ بھی قومی طاقت کا اہم ستون ہے، اور امریکہ اور اسلامی انقلاب کے دشمنوں کی نہ ختم ہونے والی سازشوں کے مقابلے میں ایرانی عوام کی ہوشیاری اور ملک کی استقامت کا ضامن بھی ہے۔
ناظرین، امریکہ سمیت سبھی مغربی ممالک دہشت گردی اور خاص طور پر داعش کے خلاف اتحاد بنا کر اس کے خلاف کارروائیوں اور اقدامات کا بار بار ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ داعش کے خلاف برسر پیکار دو ممالک یعنی شام اور عراق انہی ملکوں کی سازشوں کا شکار ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ۔
عراق کے وزیر خارجہ ابراہیم الجعفری نے کہا ہے کہ تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف جنگ ایک عالمی جنگ ہے، اور ان کا ملک عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر کھڑا ہے۔ بدھ کو پیرس میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے ابراہیم الجعفری نے واضح کیا کہ عراق اور شام میں داعشی دہشت گردوں میں دنیا کے 80 سے زائد ملکوں کے شہری شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ داعش کے خلاف عالمی اتحاد کا قیام اور عراق کی مدد کا فیصلہ اپنی جگہ پر درست تھا، لیکن اب تک جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ داعش کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ عراقی وزیر خارجہ نے مختلف ملکوں کی جانب سے عراق کی سیکورٹی فورس کی تربیت کے بارے میں کہا کہ اس کے باوجود ان کا ملک دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے عراق میں غیر ملکی فوجیں تعینات کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ عراقی فوج سن 2014 سے عوامی رضاکار فورس کے تعاون سے داعشی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے۔ جون 2014 میں صوبہ نینوا کے مرکز موصل پر قبضے کے ساتھ سر اٹھانے والے داعشی باسی فتنے کے بعد سے عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوان خطرناک ترین عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اگلے محاذ پر کھڑے ہیں۔ 2003 میں عراق پر مغربی ملکوں اور خاص طور سے امریکہ کی قبضہ پالیسی کی پروڈکٹ داعش کسی بھی مجرمانہ اقدام سے گریزا نہیں ہے، اور اس کے اشتعال انگیز اقدامات کی بھی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں خاص طور سے یورپی ملکوں سے شام اور عراق میں جمع ہونے والے دہشت گردوں کا یہ جتھا انسانیت کے خلاف بدترین جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ مختلف طریقوں سے لوگوں کو ہلاک کرنا، جلانا اور سر کاٹنا تو تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کے انسانیت سوز اقدامات کا محض ایک نمونہ ہے۔ شام اور عراق میں داعشی دہشت گردوں کی سرگرمیاں اب پوری دنیا کے لیے ایک عظیم خطرے میں تبدیل ہو گئی ہیں، اور اس سے تھوڑی سی بھی غفلت بدامنی کی سرحدوں کو ان ملکوں تک پھیلا سکتی ہے جو دہشت گردوں کو اسلحہ اور پیسہ دے کر ان دونوں ملکوں میں اب تک بھیجتے رہے ہیں۔ داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف جنگ کے اگلے محاذوں پر عراق اور شام کی مسلح افواج اور عوامی رضاکار فورس کی استقامت و جانفشانی حقیقی معنوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مستحق ہے۔ عراقی اور شامی افواج وسائل کی کمی کے باوجود قومی عزم کے ساتھ دہشت گردی کی ہر شکل کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ داعشی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے مشترکہ حکمت عملی کی تدوین اور باہمی تعاون اہم ترین عناصر شمار ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مفاد پرستانہ سوچ کی وجہ سے داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کو مزید پنپنے کا موقع مل رہا ہے۔ بطور مثال، ترکی ایک جانب شمالی شام میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ کا دعویٰ کر رہا ہے، تو دوسری جانب شام میں زخمی ہونے والے دہشت گردوں کا علاج بھی ترکی کے اسپتالوں میں کیا جا رہا ہے۔ جبکہ غیر ملکی جنگجو عناصر شام اور عراق میں داخل ہونے کے لیے محفوظ راہداری کے طور پر آج بھی ترکی کی سرحدوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اس طرح کی سلیکٹو اپروچ سے انسانیت کے قاتل داعشی دہشت گردوں کے خاتمے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ داعشی دہشت گردی کی جڑوں کو خشک کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسانیت کا قتل عام کرنے والے اس دہشت گرد گروہ کے خلاف اگلے محاذ پر لڑنے والے ملکوں یعنی عراق اور شام کی حکومتوں کی بھرپور طریقے سے مدد اور حمایت کی جائے۔
ناظرین، حادثہ یا سانحہ کسی وقت بھی اور کہیں پر بھی پیش آ سکتا ہے، لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ اگر مناسب منصوبہ بندی کی جائے تو حادثے کو اگر ٹالا نہ جا سکے تو اس کے نقصانات کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اسی تناظر میں ہم نے سانحہ مکہ کا جائزہ لیا ہے کہ جس میں 100 سے زائد حاجی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے لندن میں جناب عنایت اللہ اندرابی صاحب سے رابطہ قائم کیا، اور ان سے اس بارے میں ان کی رائے جاننا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں،
اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سعودی عرب کا وہاں کے جو یہ کنسٹرکشن پروجیکٹس وغیرہ ہیں, اس میں بیسیکلی ان کا جو کمرشل انٹرسٹ ہے وہ غالب ہے. اور وہ اب دیکھیں آپ, ابھی حج بھی آنے والا اور یہ جگہ ایسی تھی یعنی گرینڈ ماسک اور وہاں جو وہاں جتنے لوگ تھے, تو یہاں پہ ضروری اس بات کو اس یہ احتیاط برتنا چاہیے تھا کہ اگر ایسا ہوگا, لیکن اگر یہ کرین گر گیا تو اس کا وہاں اگر یہ موسمی حالات کی وجہ سے گر گیا, اس کے بارے میں کچھ احتیاط برتا جا سکتا تھا. اور اگر وہاں کے زائرین کی سلامتی سعودی حکام کے لیے کوئی اہمیت رکھتی اور کوئی پرائیورٹی ہوتی تو یہ ڈیفینیٹلی کیا جا سکتا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں توجہ اس کی طرف ہے ہی نہیں. اب دیکھیں نا, وہاں تو کرین سے لوگ مر گئے اور یمن میں تو وہ خود جہازوں سے بمباری سے لوگوں کو مار رہے ہیں, بچوں کو عورتوں کو مار رہے ہیں. تو لہذا بالکل ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے, توجہ اپنے مفادات اور اپنی چیزوں کی طرف ہے. اور یہ سارا شاہی خاندان جو ہے ہمارے وہاں کے ایک دوست ہیں, وہیں کے رہنے والے, اس نے مجھے کہا ایک روز کی یہ شاہی خاندان کے لوگ اگر جہاز میں 30 منٹ کا سفر کریں تو یہ بس یا تو عورت کے بارے میں بات کریں یا شراب کے بارے میں, ان کا اور کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ وہی مسئلہ ہے, اگر یعنی یہاں زائرین کی سلامتی وغیرہ وہ اگر کوئی پرائیورٹی ہوتی تو شاید ہی ایسا ہوتا. اب دیکھیں, میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں چاہیے یہ یعنی بالکل یہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو زائرین ہیں ان کے جو ورثہ ہیں انہیں باضابطہ کلیم کرنا چاہیے, انہیں باضابطہ ہرجانے کی درخواست کرنی چاہیے. ان حکام کی جو لاپرواہی ہے اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اس کا کہیں پہ اس کو ان کو اکاؤنٹ. تو لہذا ان کو چاہیے کہ وہ بازار تک ہر جانے کی درخواست کریں تاکہ یہ ان کو یہ محسوس ہو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی ہے, ورنہ دے گیٹ اوے. وہ اس بنا پر کہ دیکھیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پہ مردہ بھی خوش قسمتی ہے, یہ لوگ ان بلنڈرز کو کر کے بھی ان سے کوئی حساب ہی نہیں دیتا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ناظرین, سانحہ مکہ سے متعلق تفصیلات آپ نے ملاحظہ فرمائی ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب کے اس تبصرے میں. اور اب ایک اور موضوع, اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی اداروں میں فلسطین کا پرچم لہرائے جانے کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے. جی, اور اس سلسلے میں فلسطینیوں کو جو کامیابی ملی ہے اس کے مقابلے میں امریکہ اور صہیونی حکومت کو بری طریقے سے شکست یا ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے. اسی موضوع کا جائزہ لیا ہے ہم اپنے اس تبصرے میں.
اقوام متحدہ کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی بار اس عالمی ادارے کے ہیڈ کوارٹر اور دیگر ذیلی اداروں کی عمارتوں پر فلسطین کا پرچم لہرایا جائے گا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے جمعرات کے روز دنیا کے 50 سے زائد ملکوں کی جانب سے پیش کی جانے والی ایک قرارداد کی منظوری دی ہے, جس میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر اور اس کے ذیلی اداروں میں فلسطین کا پرچم لہرائے جانے کا مطالبہ کیا گیا تھا. یہ قرارداد اسلامی جمہوریہ ایران سمیت دنیا کے 50 سے زائد ملکوں نے جنرل اسمبلی کے 70ویں اجلاس سے قبل پیش کی تھی, جو 25 ستمبر کو ہونے والا ہے اور اس میں دنیا کے مختلف ملکوں کے سربراہ شریک ہوں گے. جنرل اسمبلی کے 119 ارکان نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیے, جبکہ 45 نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا. اس قرارداد میں آیا ہے کہ 29 نومبر 2012 کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کی روح سے فلسطین کو اقوام متحدہ میں مبصر ملک کا درجہ دے دیا گیا ہے, لہٰذا درخواست کی جاتی ہے کہ اس ملک کا پرچم بھی دوسرے ملکوں کے پرچموں کے ساتھ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر اور دیگر اداروں پر نصب کیا جائے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ، کینیڈا اور صہیونی حکومت نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ فلسطین کے وزیر خارجہ نے اپنے ملک کا پرچم لہرائے جانے کے بارے میں جنرل اسمبلی کے قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک تاریخی اقدام قرار دیا ہے۔ ریاض منصور نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پوری فلسطینی قوم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتی ہے۔ مصر نے بھی فلسطین کا پرچم لہرائے جانے کے قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام فلسطین کو آزاد مملکت کے طور پر تسلیم کیے جانے کی سمت ایک اہم قدم شمار ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر پر فلسطین کا پرچم لہرائے جانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ فلسطین کے عوام جلد از جلد وہ تمام حقوق حاصل کر لیں گے جو ان کے شایع نشان ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے ڈپٹی چیف ڈیلیگیٹ غلام حسین دہقان نے جنرل اسمبلی میں فلسطین کا پرچم لہرائے جانے کی قرارداد کی منظوری کو فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان قرار دیتے ہوئے فلسطینیوں کا اپنے مستقبل کے تعین کا حق دیے جانے کی ضرورت پر ایک بار پھر زور دیا۔
ناظرین، پروگرام کا آخری موضوع، جی ہاں، خطے کے ممالک کے لوگوں کی یورپ اور مغربی ملکوں کی طرف مہاجرت۔ اس موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر حمید رضا ترقی صاحب کو، اور ٹیلی فون پر اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے جناب صفدر رضا صاحب۔ میں صفدر رضا صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں، اور جناب ڈاکٹر حمید رضا ترقی صاحب کی خدمت میں بھی جو اس وقت یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔
خدمت جناب علی و بینندگان،
میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جی جناب ڈاکٹر حمید رضا ترقی صاحب، یہ موضوع پچھلے دنوں جب ایک فلسطینی شامی معصوم بچے کی لاش ترکی کے ایک ساحلی علاقے میں ملی، اس کے بعد سے یہ موضوع جو ہے میڈیا پر آیا کہ غیر قانونی طور پر یا قانونی طور پر جو مہاجرین کا یورپ اور مغربی ملکوں کی طرف بڑھتا ہوا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کے جو منفی اثرات اور اس کی جو صورتحال ہے وہ اب لوگوں کے سامنے آنی شروع ہو گئی ہے۔ اس بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، کیونکہ مغربی ملکوں کا جو دوہرا معیار ہے اور دوہرے معیارات اور دوغلا پن جو ہے وہ اس سلسلے میں بالکل آیا ہے کہ جو وہ مہاجرین کے ساتھ برت رہے ہیں، اس بارے میں آپ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے اور کن حالات میں جو ہے یہ مہاجرین جو ہیں وہ یورپ اور امریکہ کا رخ کر رہے ہیں اپنے ملکوں کو چھوڑ کر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے عزیز ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں، 4 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے کہ دہشت گرد گروہ داعش اور النصرہ اور دیگر دوسرے جو دہشت گرد گروہ ہیں یہ مغربی ملکوں اور علاقے کی رجت پسند حکومتوں کی جانب سے ان کی حمایت کی جاتی ہے، مالی بھی، اسلحہ جاتی بھی، اور ان کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، شام میں ان کی مدد کی گئی، جس کے نتیجے میں شام کے 1,20,00,000 عوام مہاجرت پہ مجبور ہو گئے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران یہ جو شامی مہاجرین ہیں پڑوسی ملکوں میں ان کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا گیا، ان کی بے احترامی کی گئی، انہیں توہین کا سامنا کرنا پڑا، پڑوسی ملکوں میں ان کے لیے بدترین حالات وجود میں لائے گئے، انہوں نے یہ تمام سختیاں برداشت کی۔ ترکی میں آپ دیکھیں کہ جو 25,00,000 جو شامی مہاجرین ترکی میں گئے ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگوں کو، یعنی تقریباً 5,00,000 لوگوں کو جگہ دی گئی، اور باقی جو افراد ہیں یعنی 20,00,000 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ سڑکوں پر اور دوسری جگہوں پر بہت ہی ناگفتہ بے حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دوسرے ملکوں میں جیسے اردن میں بھی شامی مہاجرین کی یہی حالت ہے، لبنان میں ان کی پذیرائی کی جاتی ہے، لبنان میں ان کا خیال رکھا گیا، لیکن وہاں لبنان کے لبنان میں ان کے لیے سردی کے موسم کے پیش نظر ان کے لیے سخت حالات کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شدت سردی کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہو کے مر چکے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں آپ دیکھیے کہ بحیرہ روم میں مہاجرت کے دوران کشتیوں کے غرق ہو جانے کی وجہ سے غرق ہو گئے۔ حتیٰ بہت سے ممالک جیسے یونان جو ہیں یہ انہوں نے مہاجرین کی کشتی کو غرق کیا ہے، ڈبویا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمندر میں ڈوب کے مر چکے ہیں۔ یہ ان مہاجرین کی جو صورتحال ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ یہ جو انسانی حقوق کے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ان کے جو اصول ہیں، نہ صرف یہ کہ عرب ممالک نے ان پر توجہ نہیں کی، بلکہ اگرچہ خود انہوں نے ان حوادث کے اسباب فراہم کیے ہیں، انہوں نے ان جرائم کے خود اسباب فراہم کیے ہیں، اپنی حمایت سے دہشت گردوں کی حمایت کر کے انہوں نے شام کے عوام کے لیے یہ صورتحال پیدا کی ہے، اس کے باوجود انہوں نے ان مہاجرین کی کوئی مدد اور حمایت نہیں کی ہے۔ اب یہ ایک حادثے کے نتیجے میں ایک معصوم بچہ جو 3-4 سال کا تھا وہ دریا سمندر میں غرق ہو جاتا ہے اور سمندر کے ساحل پر اس کی لاش ملتی ہے، تو ذرائع ابلاغ میں یہ خبر نشر ہوتی ہے۔ اس نے شامی مہاجرین کے تعلق سے عرب ملکوں اور اسی طرح مغربی ملکوں کے جرائم کا انکشاف کیا، اس سے پردہ کیا، اور آپ دیکھیں کہ یہ آج کا دن یہ مغرب والوں اور اس علاقے کی رجعت پسند عرب حکومتوں کی رسوائی کا دن ہے کہ انہوں نے یہ اسباب فراہم کیے کہ اپنی دوری پالیسیوں سے یہ ان مہاجرین کے سلسلے میں انہوں نے جو دوری پالیسیاں اپنا کی ہے۔ اگر خود آپ دیکھیں کہ یہ جو مہاجرین ہیں، عوام شام کے جو نہتے عوام ہیں، ان کو ان حالات کا سامنا صرف اس لیے کرنا پڑا کہ یہ امریکہ کے مخالف ہیں، سامراج کے مخالف ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ سخت حالات پیدا کیے گئے۔
جی میں صفدر رضا صاحب سے مخاطب ہوں گا۔ صفدر رضا صاحب السلام علیکم۔ صفدر رضا صاحب
جی آپ میری آواز سن رہے ہیں؟
جی صفدر رضا صاحب ہماری گفتگو ہو رہی ہے علاقے کے ممالک کے جو مسلمان ہیں یا عوام جو ہیں جو حالات سے تنگ آ کر اس وقت مغربی ملکوں کی طرف رخ کر رہے ہیں اور انہیں نہایت ہی سخت اور کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ان کو جس تحقیر آمیز سلوک اور رویے کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے وہ اپنی جگہ۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اس درمیان علاقے کے وہ ممالک کہ جو خود ان حالات کا مسبب ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر حمید رضا ترقی صاحب نے بھی کہا، وہ جو ہیں بالکل انہوں نے اس سلسلے میں لاپرواہی اختیار کر رکھی ہے، وہ داعش کے دہشت گردوں کو اربوں کھربوں روپے کی امداد اور اسلحہ تو فراہم کر رہے ہیں، لیکن ان مہاجرین کے لیے کہ جو اپنے ملک میں ہی مشکلات کا شکار ہو کر پڑوسی ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے اور وہاں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اس کو ترک کر کے وہ مغربی ملکوں کی جانب رخ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس صورت حال میں اس رویے کے بارے میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ عربوں کا عمومی رویہ تھا، فلسطینی ہوں یا چاہے وہ جاری مہاجر، اور اس وقت جو ہے وہ عراقی اور شامی مہاجرین کی بات سر بچے غیر دوستانہ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ یورپ اور امریکہ میں جائیں اور 3-4 سال وہاں کام کریں اور یا پڑھیں تو آپ کو وہاں کی شہریت خاص وقت کے بعد بھیج دی جاتی ہے، لیکن آپ 3 دہائیوں 5 دہائیوں بعض لوگ اپنی پوری زندگی وہاں گزار دیتے ہیں عرب ملکوں میں، لیکن وہ مسافر ہی رہتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اقوام متحدہ کے قراردادوں، عالمی قوانین اور اس پر کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے 3-4 بہت سارے مواقع آئے ہیں۔ 1979 دسمبر 27 کو جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان اور ایران بڑے ملک تھے، جو کہ تقریباً ایران میں 2.5 ملین اور پاکستان میں 3 ملین افغان مہاجرین نے پناہ دی اور انہوں نے 21 سالوں تک ان کی دیکھ ریکھ کی، لیکن آپ دیکھیے کہ 1991 بار تھی یا اس کے بعد جو ہے 2003 میں جو عراق کے لوگوں پر افتاد ٹوٹی, اس میں ایران میں بھی مہاجرین آئے, لیکن سعودی عرب, کویت, یو اے ای, بحرین ممالک میں کوئی عراقی مہاجرین نہیں گئے تھے. اب یہ نیا شام کا جو قضیہ اٹھا ہے, اس میں جو جو جیسا کہ ترقی صاحب نے کہا, جو اس قضیے کی اصل وجہ ہے اور جو اربوں ڈالر اس قضیے کے لیے دے رہے ہیں اور جنہوں نے ان لوگوں کو بے گھر کیا ہے, اور ان ملکوں میں کوئی ویلکم نہیں کرتا, ان کے لیے کوئی جو ہے وہ ولیجز نہیں بنائے جاتے, ان کے لیے کوئی انتظامات نہیں ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ اینجلا میرکل جو کہ جرمنی کی چانسلر ہے, اس نے کہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ہم نے شامی پناہ گزینوں کو پناہ دی تھی ایسے وقت میں جبکہ مکہ اور مدینہ بہت قریب تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ عرب ممالک جو کہ خود اس قضیے کی وجہ ہیں, ان کے ممالک, ان ممالک پر ان مظلوم فلسطین, ان مظلوم شامی پناہ گزینوں کے دروازے بند ہیں.
جی بہت بہت شکریہ جناب صفدرضا صاحب آپ کا اس جوائن کرنے کا, بہت شکریہ آپ کا. جناب حمید رضا ترقی صاحب, صفدرضا صاحب نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا, معذرت چاہوں گا کہ یہاں پر ہم سوال میں آپ سے بعد میں کروں گا, یہ کلپ اس وقت ہم پیش کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ سے گفتگو جاری رہے گی. جی ناظرین گفتگو ہو رہی ہے جناب ہماری ڈاکٹر حمید رضا ترقی صاحب سے. حمید رضا ترقی صاحب, صفدر رضا صاحب نے بھی اپنے گفتگو میں اشارہ کیا کہ یورپ اور مغرب والے اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اس وقت شام سے اور کسی حد تک عراق سے جو ہے وہ غیر قانونی مہاجرین بقول ان کے پناہ لے رہے ہیں, اور یہ ایسی حالت میں وہ وہاں رہے ہیں کہ جبکہ سعودی عرب یا مکہ اور مدینہ ان کے بہت نزدیک ہے, اور وہ وہاں پناہ لینے کی بجائے مغرب اور یورپ میں پناہ لے رہے ہیں. یہ صورتحال واقعاً افسوسناک ہے, اور آپ نے بھی اس جانب اشارہ کیا. یہ بتائیے کہ اس وقت باقی مسلم امہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ عرب حکام نے تو اپنا جو ہے وہ آئینہ اور چہرہ دکھا دیا, دیگر اسلامی ممالک جو ہیں اس درمیان ان کا رول اور کردار جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے اس بیچ؟
ببینید اولاً
دیکھیے, اکثر سب سے پہلے بات تو جو اکثر جو دہشت گرد ہیں جو آج شام میں شام کی قانونی حکومت بشار اسد کی حکومت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, ان کی اکثریت یورپ سے آئی ہے, اور سب سے زیادہ مالی اور لوجسٹک سپورٹ ان دہشت گردوں کی یورپ والے کر رہے ہیں. یہ داعش جن جن تیل کے کنوؤں پر قبضہ ہے, داعش سے یہی جرمنی داعش سے تیل خرید رہا ہے, جو اصل ہے یہ استعمال کر رہے ہیں وہ سارے زیادہ تر وہ اسلحے امریکی اور یورپی اسلحے ہیں جو داعش اور النصرہ فرنٹ اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے پاس ہیں. کیا جب یہودی ہولوکاسٹ میں جب ہولوکاسٹ کیا یورپ والوں نے یہ کام نہیں کیا تھا, یہ جرمنی والوں نے یہ کام نہیں کیا تھا, ہٹلر نے یہ کام نہیں کیا تھا, تو پھر وہ یہودی جو اس ہولوکاسٹ کے سلسلے میں وہاں پر جو وہاں سے جو انہوں نے بھاگے, تو ان کو اس اسلامی ملک میں کیوں لا کے رکھا, اسلامی سرزمین میں کیوں لائے, وہ یورپ میں کیوں نہیں لے گئے؟ لیکن کیا یہ یورپ میں نہیں تھے؟ ان کا یہ استدلال بالکل غلط ہے. آپ یہ دیکھیے, یہ جو یہ ہمارے شام کی جو ایک فنکارہ ہے اس کا جو خط ہے, یہ جو میرکل کے خطاب کر کے جو اس نے خط لکھا ہے یہ یہ مشکاف ہے, شام کی جو مشہور فنکارہ ہے, اس نے جرمنی کے چانسلر کے نام خط لکھا ہے کہ ہم شکر کر رہے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے یہ شام کے مہاجرین کو اپنے ملک میں جگہ دی ہے, اس کی وجہ کہ شام کے جو مہاجرین ہیں وہ عرب ملکوں میں نہیں جا رہے ہیں. جی آپ نے صحیح کہا ہے کہ مکہ, دبئی, مسقط, عمان یہ یورپ سے یورپ کے مقابلے میں نزدیک تر ہیں, لیکن انہوں نے ان سے جو ہے مدد کی درخواست کی, لیکن انہوں نے اس شرط پر ہماری درخواست مہاجرت کی قبول کی کہ وہ آ کے ہماری عورتیں اور لڑکیاں ان کو دی جائیں تاکہ وہ ان کے کنیز کی حیثیت سے ان سے کام کریں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عرب ملکوں میں جو ضمیر نہیں رہ گیا ہے, جو ان کی غیرت ختم ہو گئی ہے, عرب ملکوں میں جو انسانیت کا فقدان ہے, جو ضمیر ان کا مردہ ہو چکا ہے, یہ شام کے عوام کے لیے تو وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ شام کے عوام اپنے آپ کو بیچ دیں اور عرب ملکوں میں پناہ گزیں, کہ وہ اس طرح سے شام کے مہاجرین سے سلوک کر رہے ہیں. ترکی شام کا پڑوسی ملک ہے, وہاں جو مہاجرین ہیں ان کی کیا حالت ہے, یہ بہتر ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کے جو مدافع ہیں وہ اقوام متحدہ سے مطالبہ کریں کہ اقوام متحدہ نے کیوں مہاجرین کے لیے جو مدد بند کر دیا, اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بجٹ نہیں ہے, دوسری جگہوں کے لیے ان کے پاس بجٹ ہے لیکن ان مہاجرین کے لیے ان کے پاس بجٹ نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں انہوں نے, آپ دیکھیے کہ بین الاقوامی جو ضمیر ہے وہ مر چکا ہے, یورپی ملکوں میں ضمیر جو ہے مر چکا ہے.
دو ملین آوارے
18 سال سے کم عمر کے 20 لاکھ مہاجر ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ کم سن بچے ہیں جو مہاجرت میں مجبور ہیں, اور بہت متحدہ ان پر کوئی توجہ نہیں دیتی ہے.
ناظرین, ہماری گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی, شام کے تناظر میں خاص طور پر شامی مہاجرین کے جو مجبور ہو گئے ہیں اپنے ملکوں کو چھوڑ کر پناہ لینے پر مغربی ملکوں میں. اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. بہت شکریہ.